الحمد لله والكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الحبيب وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الاحزاب: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. وقال تبارك وتعالى في سورة النساء: فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال عز وجل في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين. وقال عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. فقال عز وجل في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال جل وعلا في سورة الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، آپ کے علم میں ہوگا کہ آج مجھے قرآن کے فلسفہ شہادت کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے. میں نے آج کے لیے یہ موضوع اس لیے منتخب کیا کہ ذی الحج جو اب ختم ہو رہا ہے، اس کی 29ویں تاریخ ہے، اس کا نصف آخر اور ہمارے اسلامی کیلنڈر کا جو اگلا سال شروع ہونے والا ہے، اس کا جو پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، اس کا پہلا عشرہ، یہ شہادت کے موضوع پر تقاریب کے لیے مختص ہوتے ہیں اور مساجد میں، جلسوں میں، مواعظ میں، مجالس میں ان پر مفصل تقریریں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے، 28 ذی الحج کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا جس کے نتیجے میں یکم محرم الحرام کو آپ کا انتقال ہوا. پھر 10 محرم یا اس میں کچھ اختلافات ہیں، لیکن پہلا عشرہ ہے محرم کا، اس میں کہ کربلا کا حادثہ فاجعہ پیش آیا اور اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بہت سے ساتھیوں نے اور اعزاء و اقارب نے جان شہادت کو. اس لیے یہ جو ایام ہیں خاص طور پر شہادت کے موضوع پر، ان کے دوران کثرت کے ساتھ تقریر ہے. میں نے بھی سمجھا کہ اسی مناسبت سے آج اسی پر شروع کی. ایسے یہ میں عرض کر دوں کہ اس موضوع پر میری مفصل تقاریر کے کیسٹ موجود ہیں. میری آج کی گفتگو کو آپ نے سمجھ لیے کہ جن حضرات کے سامنے یہ بات پہلے نہیں آئی، ان کے لیے یہ ایک تعارفی تقریر ہوگی، تعارفی گفتگو ہوگی، تاکہ مزید دلچسپی ہو. تو اس موضوع پر جو میرے کیسٹ موجود ہیں آپ ان کو سن سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو وقت درکار ہے تفصیلی گفتگو کے لیے، ظاہر ہے کہ اس وقت وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگی. میرا آج ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی توفیق دے کہ 1 گھنٹے سے 1 منٹ بھی زائد میں آپ کا کروں. اب اس میں جو مجھے اس موضوع کو سمیٹنا ہے تو بہت سے پہلو اس کے مجھے اندیشہ ہے کہ کتنا رہ جائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خاکہ ذہن میں بن جائے تو پھر اس میں تفصیل کا رنگ جو ہے آپ انشاءاللہ میری دوسری تقاریر سے کہہ سکتے ہیں ان سے بھر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ شہادت کا جو مفہوم ہمارے ہاں عام ہو چکا ہے. میں یہ بھی کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم میں یہ لفظ اس مفہوم میں بالکل نہیں. صرف ایک جگہ پر سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اس کا امکان ہے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یعنی جو دامن احد میں حادثہ رونما ہوا، 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ تم میں سے بعض کو اپنا گواہ بنا لے، یا اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کی موت عطا کر. اس کے علاوہ پورے قرآن میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے لیے لفظ شہید یا شاہد نہیں، بلکہ قرآن میں حدیث میں قتل ہی کا لفظ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، یہاں شہادت کا لفظ ہے، یہاں قتل کا لفظ ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز مت سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاؤ عند ربهم یرزقون، زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، یہاں بھی وہی لفظ قتل. فرمایا گیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لی ہے جنت کے عوض، تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، لفظ قتل ہی آیا تھا. حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، یا بھی لفظ شہادت. سورہ آل عمران میں ہی آیا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، نہیں ہے محمد مگر اللہ کے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل ہو جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یاد لگ رہا ہے. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن کی اصطلاح جو ہے اللہ کی راہ میں قتل کے ضمن میں قتل ہی، صرف ایک امکان جیسا کہ میں نے عرض کیا، یتخذ منکم شہداء. البتہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حدیث میں یہ لفظ نہیں، حدیث میں آیا وہ مفہوم بھی اس کا ہے، لیکن وہ بھی استشہاد، اس کو کھیلا، وہ شہید کر دیا گیا، اس کی گواہی قبول کر لی گئی. یہ میں بعد میں بات کروں گا کہ یہ لفظ کہاں سے شروع ہوا اور اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا مفہوم اس میں کیسے شامل ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مفہوم اس کا نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں مستعمل ہوئی. اب سمجھیے اصل لفظ ہے کیا، شہدا یشہدو کے معنی ہے موجود ہونا، شاہد جو موجود ہو، جیسے کہ سورہ فرقان میں فرمایا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، وہ لوگ اللہ کے عباد الرحمان نیک بندے وہ ہیں جو جھوٹ پر اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتا. جھوٹا معاملہ ہو رہا ہو تو یا تو اسے پکڑ لیں گے، نہیں انل ملک بلیت طاقت سے، اگر نہیں تو وہاں سے کم سے کم یہ کہ وہاں سے چلے جائیں گے، وہاں موجود ہیں. والذین لا یشہدون الزور، اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ شہدا یشہدو کا اصل مفہوم موجود ہے، البتہ اس سے جب مفہوم اوپر اٹھتا ہے تو اس میں گواہی کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو شخص کسی وقوع پر موجود ہو وہی تو گواہ ہوگا. ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے چشم دید گواہ، وہ شخص ہے جس نے اس وقوع کو اپنے آنکھوں سے دیکھا. ویسے گواہی کی دوسری شکلیں بھی ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، قرائن کی گواہی ہوتی ہے، اصل گواہی جو ہوتی ہے وہ تو چشم دید گواہی ہوتی ہے جس نے کہ خود کسی واقعے کو دیکھا. تو چونکہ موجودگی کسی وقوعے پر اصل شہادت اصل گواہی کی بنیاد ہے، لہذا شہادت کا مفہوم ہو گیا گواہی کا، شاہد کے معنی ہو گیا گواہ. یہاں سے یہ لفظ جو ہے اب اہم قرآنی اصطلاح کی شکل اختیار کرتا ہے اور ہمارے دین کی بنیادی اصطلاح بنتا ہے. دین میں داخلے کے لیے جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنے ضروری ہیں، کوئی ہندو کوئی فارسی کوئی سکھ کوئی عیسائی آج اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اسلام میں داخلے کا جو شاہدرہ ہے وہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گواہ میں گواہ ہوں اس پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک له تنہا ہے اس کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. یہ ہماری قولی گواہی ہے. اب اس کا ایک منطقی نتیجہ ایک نارمل انسان میں نکلنا چاہیے. بدقسمتی سے اب اس کا جو مفہوم مخالف ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی یہ کیفیت نہیں ہے تو وہ نارمل نہیں ہے، اب نارمل. یہ دوسری بات ہے کہ وہ ہمارے اوپر چسپا ہو جائے اور ہم سب اب نارمل شمار ہو، لیکن نارمل بات کیا ہے؟ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہی آپ کے عمل میں ہونی چاہیے. صحت مند انسان، ایک صحیح سیرت و کردار کا حامل انسان، صاحب کردار انسان تو وہی شمار ہوگا جس کا قول وہی ہو جو اس کا عمل ہے، جس کا عمل اس کے قول کی گواہی دے. لہذا اب دین پر جب آپ عمل کر رہے ہیں تو یہ کسی قول کی عملی گواہی. زبان سے تو آپ نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ اور عمل میں آپ اللہ کے احکام کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہو. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ چپ رہو، زبان سے بات نکالو لیکن دعوے کرو یہ کہ اللہ پر یقین ہے، ایمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، یقین ہے، آپ سے تو عشق ہے، محبت ہے، لیکن عمل برعکس ہو تو اس کا کوئی کریڈٹ آپ کو نہیں ملے گا، اس پر کوئی اجر و ثواب کے آپ مستحق اپنے آپ کو نہ سمجھے، الٹا عقوبت اور سزا کا اپنے آپ کو مستحق سمجھے. کبورا مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑی ہے اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات کہ تم کہو جو کرتے. گویا کہ ایک بندہ مسلم کے اسلام کی بنیاد، اسلام میں داخلے کا شاہکرہ کلمہ شہادت، اور اس کی پوری اسلامی زندگی اسی کی عملی شہادت. عمل سے گواہی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. آپ کا عمل گواہ ہونا چاہیے کہ یہ محمد کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا طرز عمل گواہی دے کہ یہ قرآن کا ماننے والا ہے. آپ کی روش جو ہے اس بات کی غمازی کرے اور گواہی دے کہ یہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا اصل مطلوب جو ہے مقصود وہ آخرت ہے دنیا کی. یہ گواہی جو اب یہی ہے ہماری پوری زندگی اور کس کا نام ہے؟ ہمارا طرز عمل، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا پورا زندگی کے اندر جو بھی رویہ ہوگا در حقیقت وہ عملی شہادت ہے کسی کی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس دین کی عملی جو شہادت ہے اس کے اب حصے ہیں. ایک حصہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی انفرادی زندگی میں نماز پڑھی، اللہ کا حکم ہے، اسی درجے میں تو گواہی ہو گئی کہ آپ نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کی عبادت کر. آپ نے شدید ترین گرمی کے موسم میں جون جولائی میں روزے رکھے، گواہی تو ہو گئی، جزوی گواہی ہو گئی کہ آپ اللہ کا حکم مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں. انفرادی زندگی میں فرائض کا اور واجبات کا اہتمام کرنا اور حرام سے بچ جانا، یہ گویا کہ اس عملی شہادت کا پہلا حصہ. اس کا اگلا حصہ کیا ہے؟ اب اسی کے داعی بن کر کھڑے ہو، اسی کے مبلغ بن جاؤ، اسی کے علم بردار بن جاؤ، اسی کے پرچارک بن جاؤ، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤ. یہ اس عملی شہادت کا دوسرا حصہ ہے. اور اس عملی شہادت کی بلند ترین منزل کیا ہوگی کہ اب اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے جس میں پوری انسانی زندگی پر اللہ کا دین قائم ہو جائے، اللہ کا قانون رائج ہو جائے، نافذ، فیصلے اس کی شریعت کے مطابق کیے جا رہے ہیں، اگر یہ نظام قائم ہو جائے جو جس کا حق ہے ازرو شریعت وہ اسے دیا جا رہا ہے، جو جس کے ذمے ہو واجب الوصول ازرو شریعت وہ اسے وصول کیا جا رہا ہے. جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب خلافت کا کی بیعت ہوئی ہے تو پہلا خطبہ جو دیا، لوگوں تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ، اور جو قوی ہے وہ ضعیف ہوگا جب تک کہ اس کے حق وصول نہ. اور حق سے مراد کیا؟ جو شریعت سے حق معین کیا. یہ نظام قائم کرنا، نظام عدل و قسط، یہ گویا کہ یہ سب سے اونچا مرحلہ ہو گیا گواہی کا. یہ نظام ظاہر بات ہے گھر بیٹھے تو نافذ نہیں ہوگا، اس کے لیے محنت ہوگی، اس کے لیے جد و جہد ہوگی. اول تو خود اپنی عملی زندگی میں انفرادی گواہی دینا اللہ کی عملی اعتبار سے، اس کے لیے بھی کشمکش کرنی پڑے گی اپنے نفس کے خلاف. نفس کو ایک شے مرغوب ہے اللہ کے نزدیک حرام ہے، آپ کو روکنا ہوگا اپنے نفس کی تنابیں کھینچتی ہو، جیسا کہ فرمایا گیا اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوى. تو وہ شخص کے جس نے اپنے رب سے کے سامنے کھڑے ہونے کا اس کا خوف کھایا، اس کے دل میں اس کا خوف آیا اور اس نے اپنے نفس کو روک دیا خواہش، فإن الجنت هي المأوى، اس کا ٹھکانہ جنت. تو یہ بھی کوئی آسان کام نہیں، اس لیے کہ نفس جو ہے یہ معمولی شے نہیں ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو بدی کا حکم دے گا، اس کی مرغوبات ہے، اس کی اپنی ترجیحات ہے، اسے دولت محبوب ہے، اس سے غرض نہیں کہ حلال سے آئے، حرام سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے. دولت ہونی چاہیے، دولت سے عزت ہے، دولت سے وجاہت ہے، دولت سے سٹیٹس ہے، دولت سے آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لہذا حلال حرام کو چھوڑو. مجھے وہ ایک بڑا پیارا شعر یاد آ رہا ہے، کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام، ہٹے ہائے ہوتی رہے رام لال. یہ اکبر اللہ آبادی کے جو مزاحیہ اشعار ہیں، ان مزاحیہ اشعار میں بھی بڑی وہ فتح کی باتیں کہتا ہے. یہ وہ زمانہ ہے جبکہ اردو عربی اور اردو اور ہندی کی بڑی بحث چل رہی تھی، یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے. تو اس زمانے میں یہ کہتے ہیں اب لالے ذی وقار کہ عربی حروف اب تو ہم پر ہے بار، کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، ہٹے ہائے ہوتی رہے رام لال. حرام میں سے ہا نکال دیجئے رام رہ گیا، حلال میں سے ہا نکال دیجئے لال رہ گیا. یہ ہائے ہوتی نے سارا فساد پیدا کیا ہوا ہے حرام اور حلال کا، یہ ہائے ہوتی نکل جائے تو رام لال رہ جائے. تو نفس تو یہ کہتا کہ کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام، میری مرغوبات جو ہے وہ مجھے ملنی. تو نفس کے خلاف جتوں جو کشمکش کریں گے تو کہیں آپ اپنے نفس کو روک سکیں گے جو مرغوبات ہیں ان سے اور اللہ کی اطاعت. لیکن چلیے یہ تو پھر اپنی ذات کا معاملہ ہے، محنت آپ نے کر لی، دبا لیا آپ نے نفس کو، آسان کام نہیں ہے. اس لیے کہ حضور نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ لیس الشدید بسرعۃ انما الشدید من یملک نفسہ عند الغضب. اصل میں جو پہلوانی ہے اور طلوع مندی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کشتی میں پچھاڑ لیا. اصل میں طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت بھی اپنے نفس کو کنٹرول کرے، وہ ہے طاقتور. تو نفس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں، اس بات کا ایک ریلا آتا ہے اور نفس میں آپ کو. لیکن یہ پھر بھی آسان ہے، وجہ یہ کہ آپ وہ نظام قائم کرنا چاہیں، پورا نظام جس میں اللہ کا دین قائم ہو، اسی کے احکام ہو، اسی کی شریعت ہو. اب جن لوگوں نے اپنی حکومتیں بنا رکھی ہیں وہ برداشت کریں گے کہ اللہ کی حکومت آئے ہماری حکومت ختم ہو جائے؟ جو استحصال کر رہے ہیں غیر اسلامی اور حرام طریقوں سے، جو لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، پوری دنیا کا نوع انسانی کا خون یہودی چوس رہا ہے اس بینکاری کے نظام کے تحت اور سٹاک ایکسچینج کے تحت. یعنی کئی سو بلین جو ہے وہ ایک دن میں وال اسٹریٹ میں جو زلزلہ آیا تھا، یہودی کئی سو بلین لے گیا ہے کم چینج کر دیتے پوری دنیا کے نظام. کہاں جمع ہوا؟ اس کے جمع. یہ نظام ہے استحصالی نظام، اس میں سود اور یہ سٹاک ایکسچینج کا معاملہ، یہ گویا کہ اس کے دو اہم ترین انسٹرومنٹ. یہودی کبھی گوارا کرے گا؟ اور یہود کے جو ایجنٹ ہیں کبھی گوارا کریں گے کہ یہ سودی نظام ختم ہو جائے؟ ان کے یہاں تو زلزلہ آ جائے گا. وہ تو آپ کا شکریہ ادا کریں گے، مبارکباد دیں گے جب آپ کہیں گے کہ ہم برقرار رکھیں گے یہ سودی نظام، تو آپ مبارکباد آئیں گی، تحریت ہوگی، اس لیے کہ ان کا تو اسی سے تو سارا مفاد وابستہ ہو.
پھر وہ اس کے تحت جو ہے ذیلی ایک نظام ہے ہمارے ملک میں سود خور، جس نے کہیں چند کروڑ روپے جمع کرا رکھے ہیں گورنمنٹ جو بھی سیکورٹیز ہیں اور اس میں سے ان کو سود مل رہا ہے، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بیٹھے ایش پر وہ گوارا کریں گے. اس لیے وہ اوریجنل شریعت بل جو تھا اس میں بھی یہاں کے مقامی سود خوروں کو پورا اطمینان دلایا گیا تھا جو وہ سینٹ نے پاس کیا تھا کہ سابقہ سودی معاہدات برقرار رہیں گے، ڈرو نہیں. تب وہ سینٹ کے حلق سے وہ ہڈی نیچے اٹھتی تھی، ورنہ وہ آسان کام ہوتا. سرمایہ داری تو بیٹھے ہوئے وہ جاگیرداری تو ہے، اب جاگیردار ہی سرمایہ دار بن گیا، اکثر و بیشتر وہی ہے جو انڈسٹری بڑے بڑا بہرحال یہ کام آسان نہیں. بادشاہت ہے تو بادشاہت کیسے جگہ چھوڑ دے گی، جاگیرداری ہے تو جاگیرداری میں وہ زری ٹیکس تک گوارا نہیں کرتے، خدائی یہ کہ وہ پوری جاگیرداری کو ختم کرنے کے لیے آمادہ ہو. لہذا نظام کی حیثیت سے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تو تن من دھن کی بازی لگا، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا. جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا جبر و استبداد قائم کیا ہوا ہے، یوں سمجھیے کہ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا یہ تو بڑا مشکل کام. جو استحصالی مفادات کے حامل طبقات ان کے منہ میں سے وہ نوالے نکالنے میں بہت مشکل ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ کچھ لوگ تن من دھن لگائیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئیں. یہ گویا کہ دین کی عملی گواہی کا سب سے بلند مقام. اب جو لوگ اس مقام پر پورے اتر جائیں یہاں تک کہ وہ قتل ہو جائیں اللہ کی راہ، اب وہ گواہ بن گئے. ظاہر بات ہے کہ اللہ کے گواہ کہلانے کے سب سے بڑے مستحق ہو گئی ہے. اس لیے کہ فرض کیجئے آج آپ اللہ کی راہ میں جنگ کر بھی رہے ہیں، لوٹ کر آ گئے، کیا پتا کل کسی خطے میں مبتلا ہو جائے. اس لیے کہ وہ تو خاتمے کی اعتبار ہوتا ہے، خواتین الاعمال جو ہے فیصلہ تو اس پر ہوگا، کیا پتہ مرتد ہو جائے. آخر یہ جو حضور کے انتقال کے بعد لاکھوں لوگ مرتد ہوئے ہیں، اس علمہ قذاب کے ساتھ لاکھوں لوگ تھے، سب طلبہ وہ تھے اس سے پہلے، لیکن یہ مرتد ہو گئے. لہذا جو آج اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے اور وہ بازی لگا رہا ہے جان و مال کی، خلوص سے کر رہا ہے، اس کا اجر ہے، اس کو مل جائے گا. لیکن ابھی اندیشہ ہے، کیا پتا کل کا دن سورج طلوع ہو، کسی حال کی اس اعتبار سے جو مر گیا اسی حال میں جان دے دی، اس نے جان دے دی اور قتل ہو گیا اس جد و جہد کے اندر، گویا کہ اب وہ تمام و کمال کوالیفائی کر رہا ہے کہ اسے اللہ کا گواہ کرا. یہ ہے اصل میں یہ لفظ شروع ہوا شہد یشہدو موجود ہونا، اسی سے مفہوم پیدا ہوا گواہی. اسلام کی بنیادی اصطلاح داخلہ ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کے بعد اب اسی پر عملا آپ کا طرز عمل جو ہے اسی پر قائم ہو جائے انفرادی زندگی میں، یہ بھی گواہی، یہ عملی گواہی، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کو آپ کو گواہی دے رہی. پھر اسی کی آپ دعوت دے رہے ہیں، یہ دعوت بھی گواہی ہے، گواہی آپ دے رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں تم بھی گواہ بنو. دیکھیے بڑا پیارا لفظ آیا ہے سورہ آل عمران میں کہ جب حواریین حضرت مسیح علیہ السلام ایمان لے آئے تو انہوں نے عرض کیا وَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ بھی گواہ رہیے گا اے مسیح ابن مریم علیہ السلام والسلام، آپ بھی گواہ رہیے ہم ایمان لے آئے، آپ بھی گواہی دیجیے گا ہماری، وَشْهَدْ بِأَنَّا، آپ گواہ دیں. در حقیقت دائی جو ہے، دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، وہ اللہ کا گواہ ہے، وہ گواہی دے رہا ہے، اپنے عمل سے بھی گواہی دے رہا ہے، اور وہ دعوت تو وہی مفید ہوگی اور مؤثر ہوگی جس کی گواہی اس کا عمل دے رہا ہو. زبان سے میں اللہ کی طرف بلاؤں اور خود میں اللہ کی بندگی نہ کر رہا ہوں تو یہ تو اس دعوت کو بھی بدنام کرنے والی بات ہے. اس اعتبار سے دعوت اللہ بھی شہادت ہے اللہ، اور اس کے بعد اللہ کے دین کے اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد، یہ شہادت ہے اللہ کے دین کی شہادت عملی اور اجتماعی سطح پر. اور اگر اسی میں جان جانے آخری کے سپرد ہو گئی تو وہ اب گویا کہ جس نے اپنی جان دے دی جو قتل ہو گیا اس میدان میں، اب گویا اس کے گواہ ہونے پر تو مہر تصدیق اللہ کی طرف سے ثبت ہو گئی، اسے ہم کہتے ہیں شہید. یہ تو میں نے پھر دوبارہ دہرا دیا مسئلہ کہ لفظی طور پر یہ کہاں سے بات چلی کہاں پہنچی. اب میں نے جو آیات پڑھی ہیں اس کے حوالے سے ذرا میں اسے مزید واضح کرنا چاہتا ہوں. تمام رسول داعی اللہ تھے, اللہ کی طرف بلانے والے, کیوں بھیجے گئے؟ لہذا تمام رسول شاہد تھے, شہید تھے. حالانکہ نبی تو قتل ہوئے ہیں, رسول قتل نہیں ہوئے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول غالب آتے ہیں. حضرت عیسیٰ اٹھا لیے گئے زندہ آسمان پر, رسول ہی نہیں کرنے دیے گئے, ایک اللہ کا قانون. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, اس اعتبار سے کہیں کہیں قرآن مجید میں رسول کے لفظ کے ساتھ جو قتل کا ذکر آ جاتا ہے وہاں رسول سے مراد نبی ہے, اس لیے کہ یہ دونوں الفاظ مترادف الفاظ کی حیثیت سے استعمال ہو جاتے ہیں. جیسے مسلم و مومن یہ ایک دونوں کی جگہ آ جاتا ہے, رسول اور نبی یہ بھی ایک دونوں کی جگہ آ جاتا ہے. نبی قتل ہو سکتے ہیں لیکن رسول قتل نہیں. یہی وجہ ہے, نوٹ کیجئے کہ حضور کہہ رہے ہیں اتنے شد و مت کے ساتھ, لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا, کتنی شدید خواہش ہے کہ میں قتل ہو جاؤں لیکن نہیں ہوئے. کیا اللہ کو حضور کی خواہش پوری کرنا پسند نہ ہوا؟ کیا کسی اور خواہش کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی؟ یہ کیا اللہ کے رسول قتل ہوئے, اس کے باوجود شہید سب رسول ہے, شاہد سب ہے. اور بیسک جو اصطلاح ہے دعوت اللہ کے لیے رسولوں کے ضمن میں, وہ لفظ شہید اور شاہد. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے, جو میں نے آیت سب سے پہلے آج پڑھی وہ سورہ احزاب کی وہ مشہور آیت ہے جو سیرت النبی کی تقاریر کا بالعموم عنوان بنتا ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر, گواہ بنا کر, اور بشارت دینے والا, اور خبردار کرنے والا, اور اللہ کی طرف بلانے والا, اور ہدایت کا ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. معلوم ہوا کہ جتنے الفاظ جو کارِ رسالت ہے اس کی تعبیر کے لیے, فرائض رسالت کی تعبیر کے لیے جو الفاظ آئے ہیں ان میں سب سے اہم اور بنیادی لفظ شاہد, یہی سورہ مزمل میں لفظ آیا ہے. کیا ہوگا؟ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا علی فرعون رسولا الی فرعون رسولا. اے لوگوں دیکھو, اے قریش سن لو, ہم نے بھیج دیا ہے اپنا رسول تم پر گواہ بنا کر, جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو الی فرعون رسولا, فرعون کی طرف ایک رسول بنا کر. فکیف تتقون ان کفرتم, تو اگر فرعون نے کفر کیا تھا وہ ہلاک کر دیا گیا, تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کرو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ منصب رسالت کے لیے جو اہم ترین اور سب سے بنیادی اور سب سے جامع اصطلاح ہے وہ شہادت. البتہ یہاں ذرا ایک باریک نقطہ ہے, یہ اصل میں عربی گرامر کا ایک اصول, ذرا سی توجہ کریں گے سمجھ میں آ جائے. گواہی جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ دو دھاری تلوار, گواہی کسی کے حق میں ہوتی ہے تو کسی کے خلاف ہو جاتی ہے. قتل کا مقدمہ ہے, آپ گواہ بنے ہیں, آپ کی گواہی کسی کے حق میں کسی کے خلاف, کوئی ڈسپیوٹ ہے, کوئی جھگڑا ہے, آپ گواہ بنے ہیں تو گواہی ایک طرف کسی کے حق میں ہوگی تو دوسری طرف کسی کے خلاف جائے گی. آپ اگر مدعی کے حق میں ہیں تو مدعا علیہ کے خلاف, مدعا علیہ کے حق میں گواہ ہے تو مدعی کے خلاف. تو گویا کہ گواہی کے یہ دو پہلو ہو گئے, حق میں اور خلاف. اب عربی زبان میں جو حروف جر ہے, کسی شے کا کسی کے حق میں ہونا اس کے لیے حرف لام آتا ہے. لام لیے, کسی کے لیے کسی کے حق میں, لام ملکیت کے لیے بھی آتا ہے. ھذا الکتاب لی, یہ کتاب میری ہے, میری ملکیت ہے, میرا استحقاق ہے ملکیت کا. اور کسی کے خلاف ہونے کے لیے وہ علی آتا ہے, اس پر. اب شہادت جو ہے ایک اعتبار سے تو گواہی ہے کس کے حق میں؟ اللہ کے حق میں. اللہ حاکم ہے، اللہ رازق ہے، اللہ واحد ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اللہ کا حق ہے کہ اس کی بندگی کرو، اللہ کا حق ہے کہ اس کو اپنا حکمران مانو. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا تو ہے، حکمران ہے ایک، وہی باقی بتانے والے. اور خلاف کس کے جا رہی ہے؟ جس کی آپ نفی کر رہے ہیں، یہ بھی باطل، یہ بھی باطل. حکمران ہے ایک، وہی باقی بتانے آدمی، بتانے آدمی کے خلاف جو آئی ہو رہی ہے. تو رسالت کی گواہی جو ہے وہ ایک تو اس اعتبار، رسالت کی گواہی کا ایک پہلو اور ہے، اور اس کو آپ سمجھ لیجئے ایک اور حدیث کے حوالے سے. حضور نے فرمایا اور القرآن حجت لکا او علیکا، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. لکم او علیکم، القرآن حجت لکا او علیکا، یہ تمہارے حق میں حجت یا تمہارے خلاف حجت. کیا معنی؟ اس قرآن کو اپنا امام بناؤ، اس کے علوم و معارف سے اپنے باطن کو منور کرو، اس قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، تو یہ تمہارے حق میں گواہ ہے، خدا کے ہاں کھڑا ہو کر گواہی دے گا. جیسے وہ حدیث رمضان مبارک میں آپ نے سنی ہوگی، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں گواہی دیں گے، سفارش کریں. اور اگر آپ نے مانا اس کو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور عمل نہ کیا، اب یہ آپ کے خلاف مدعی بن کر گواہ ہوگا، اب یہ قرآن آپ کے خلاف گواہ ہوگا، آپ کے خلاف حجت بنے گا. القرآن حجت لکا و علیکا، پروردگار یہ بدبخت مانتا تھا مجھے کہ میں تیرا کلام ہوں، مجھے پڑھتا ہی نہیں، اور سب کچھ پڑھ ڈالا اس نے، مشرق مغرب کے علوم کھنگال دیے، نہیں پڑھا تو مجھے نہیں پڑھا، یا پڑھا تو بے سمجھے سوچے مجھے پڑھا، یا سمجھ بھی لیا تو عمل نہیں کیا. معلوم ہوا کہ القرآن حجت لکا و علیکا. اسی طرح رسالت ایک دو دھاری تلوار، رسول کی دعوت قبول کر لیجئے تو رسول کو قیامت کے دن شفاعت میں پیش کرے گا آپ کے حق میں. قرآن شفاعت کرے گا تو رسول نہیں کرے گا. اے اللہ تیرے یہ بندے ہیں، انہوں نے میری تصدیق کی، میرے راستے پر چلے، میرے دست و بازو بنے، میرے مشن کی تکمیل کے لیے جانیں لڑا دی، اپنی جانیں دے دی، ان کے حق میں میری شفاعت قبول. اور اگر نہ قبول کرے تو اب وہ مدعی بن کر کھڑے ہوں گے کہ پروردگار میں نے دعوت کا حق ادا کر دیا تھا، میں نے حق کو واضح کر دیا تھا، میں نے ان کے سامنے راستہ کھول دیا تھا، یہ عذر پیش نہیں کر سکتے لا علمی کا. اور اگر نہیں انہوں نے قبول کیا تو اب یہ مجرم ہے، تو ان کو یہ پورے مستحق ہے سزا. یہ گواہی جو ہے اعلیٰ ہو جائے، یعنی رسالت کے لیے لفظ اعلیٰ آتا ہے. شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یہ رسول اس لیے کہ جس قوم کے سامنے رسول نے آ کر دعوت دے دی، اب وہ رسول قیامت کے دن کھڑے ہو کر، جس کے لیے بہترین لفظ ہے پروسیکیوشن ویٹنس، سرکاری گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہو اور کہیں گے پروردگار میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب یہ اپنے طرز عمل کے ذمہ دار. اس معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں متعدد مرتبہ آیا، دو مرتبہ سورہ نحل میں آیا، لیکن سب سے اہم مقام جو ہے وہ سورہ نساء کی وہ آیت نمبر 41، اس کے بارے میں یہ واقعہ موجود ہے صحیح روایت کے اندر، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے یہ فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے عرض بھی کیا کہ حضور آپ کو سناؤں گا، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ مجسم قرآن ہے، آپ کو سناؤں. حضور نے فرمایا ہاں مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حج حاصل ہوتا ہے، چیز کی اپنی ایک کیفیت. اب انہوں نے سورہ نساء پڑھنے شروع کی، ظاہر ہے حضور کی محفل ہے، آداب ہے، سر جھکائے ہوئے پڑھ رہے ہیں، حضور کے چہرے کے اتار چڑھاؤ تو وہ نہیں دیکھ رہے. لہذا جب اس آیت پر آئے فَكَيْ فَإِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن، کیا حالت ہوگی جس دن کہ ہم ہر امت میں سے ان کے خلاف ایک گواہ کو کھڑا کریں. کل امت ان میں شہید، ہر ایک امت پر ایک گواہ. وجہ نہ دیکھا اللہ اولائے شہید، آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ کیا. یہ خلاف گواہی ہے. اس پر حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو،
اور اب جو نگاہ اٹھا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے. مجھے اپنی اس قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی اللہ سے. رسول نہ آئے ہوتے تو وہ عذر کر سکتے تھے, پروردگار ہمیں تو راستہ پتہ ہی نہیں, ہمیں تو معلوم نہیں, لا علمی نہیں, آپ پلیڈ کر سکتے اگنورنس, معلوم اس کو عذر ہے. جب سب کچھ واضح ہو گیا, کھول دیا گیا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا گیا, حق مبرہن ہو گیا, اب وہ عذر ختم ہو گیا. لہذا گواہی جب دے گا رسول کھڑے ہو کر تو یہ ان کے خلاف پڑے گی کہ پروردگار ان کے پاس کوئی عذر نہیں, کوئی بہانہ نہیں. یہی الفاظ آئے ہیں سورہ نساء میں ایک اور مقام, چھٹے پارے کا بالکل ابتدائی مقام ہے یہ. وہاں پر ایک بڑا حسین گلدستہ آیا ہے انبیاء کرام کے ناموں کا, اور اس کے بعد ایک آیت آئی ہے رسلم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد رسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ نہ باقی رہ جائے لوگوں کے حق میں اللہ کے خلاف کوئی حجت, کوئی عذر, کوئی بہانہ رسولوں کے آنے کے بعد. رسولوں کے آنے سے پہلے عذر پیش کر سکتے, پروردگار ہم سے کاہے کا معاوضہ کر رہا ہے, یہ شراب ہم پیتے رہے, میں تو بتایا ہی نہیں کہ شراب تجھے پسند نہیں اور تو نے حرام کی, تو کاہے کا معاوضہ, جس بات پر ہم سے معاوضہ ہو رہا ہے کہ سود ہم لیتے رہے, میں تو بتایا ہی نہیں دیا کہ سود حرام ہے, تجھے حرام کیا, وہ تو عذر تھا نا. اللہ یکون, دن یہاں بھی دیکھیے وہ دو حرف جا رہا ہے لام اور آلہ, اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں اللہ کے مواخذے کے خلاف. اللہ کے خلاف نہیں کہنا چاہیے, اللہ کا محاسبہ, اللہ کے مواخذے کے خلاف کوئی عذر نہ رہ جائے, کوئی حجت, کوئی دلیل ان کے حق میں باقی نہ رہ جائے بعد الرسل, رسولوں کے آنے کے بعد. وکان اللہ عزیز الحکیم, اور اللہ تعالیٰ تو عزیز بھی ہے, حکیم بھی ہے, زبردست ہے, جو چاہے فیصلہ کرے, لیکن حکیم بھی ہے, وہ فیصلہ انصاف کے مطابق اور عدل کے مطابق. یہ بات اب آپ نے سمجھ لی کہ سارے رسالت کے لیے جامع ترین صلہ شہادت, حق میں کس کے؟ اللہ کا. یا حق میں ہو گئی ان کے جنہوں نے رسول کی دعوت قبول کی اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کیا, لیکن یہ گواہی خلاف ہوگی کس کے؟ جنہوں نے رسول کی دعوت یا تو قبول نہیں کی, یا قبول کی تو اس طرح کی جیسے ہم قبول کیے بیٹھے, یہ سب کچھ ہضم ہے, سارے احکام پتے پشت, ساری جو دین کی تعلیمات ہیں وہ پاؤں تلے, مسلمان ہونے کے تعلق آئے. اب اس سے ذرا آگے بڑھئے, رسول یہ کام کرتے رہے, تمام رسول مبشر اور نذیر ہو کر آئے, یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ پر نبوت و رسالت ختم, اور صرف ختم نہیں کامل. ختم کی بات تو سب کو معلوم ہے, یہاں مجھے اس کے حق میں دلیل دینے کی ضرورت نہیں, مزہ آپ کو, یہاں کوئی شک بھی نہیں ہوگا ایسا کہ جو اس میں شک کرتا. تکمیل کے معنی کیا؟ تکمیل کے لیے وہی درجے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں ان کو دوبارہ گنیں. شہادت زبانی بھی ہو سکتی تھی, شہادت انفرادی عمل کے ذریعے سے بھی ہو سکتی تھی, یہ دونوں گواہیاں تو تمام رسول دیتے آئے. حضرت نوح نے بھی یہ دونوں گواہیاں دی, اپنے قول سے, اپنے عمل سے. حضرت ابراہیم نے بھی گواہیاں دی, حضرت ہود نے, حضرت صالح نے, حضرت لوط نے, حضرت ابراہیم نے, سب نے بھی, حضرت عیسیٰ نے, حضرت موسیٰ نے. لیکن وہ گواہی کہ پورا نظام حق نافذ کر کے دکھا دیا جائے اور ایک نمونہ پیش کر دیا جائے, یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان, یہ ہے تکمیل, شہادت کی تکمیل, شہادت کی بلند ترین منزل. اس لیے تکمیل رسالت کہہ رہا ہے, یہ نہیں معاذ اللہ کہ اسی رسول کی رسالت ناقص تھی, مفہوم مخالف ذہن میں نہ لائی, لیکن درجے ہے. تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض, رسول ہیں جن کو ایک دوسرے پر فضیلت ہے, اس اعتبار سے کہ یہ کامری درجے تک پہنچا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے, اس کے لیے جو محنت, جو مشقت, جو جد و جہد, انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر, زبانی دعوت, میدان جنگ کے اندر جو بھی یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، سارے مراحل آئے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن بالآخر وہ دین حق کامل نظام زندگی قائم ہو، نظام حکومت قائم ہو گیا، پورا قانون اللہ کا نافذ. اس اعتبار سے حضور پر نبوت ختم ہوئی، رسالت کامل ہو گئی. اس کے بعد کیا ہے؟ انسان تو ختم نہیں ہوئے، اب وہ شہادت حق کون ادا کرے گا؟ وہ حجت کون قائم کرے گا؟ قولن بھی، عملن بھی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، یہ ذمہ داری ہے امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے فرمایا، میں نے چار آیتیں آپ کو سنائی، دو آیتیں سورہ نساء، سورہ مائدہ سے، جو بالکل ریسیپروکل ہیں، عکسی نسبت ہے. سورہ نساء میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اب یہ لام آ گیا، اہل ایمان عدل و انصاف کے علم بردار اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. ولا ولا انفسکم ابل والدین والاقربین، ہاں وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہے. بات تو صحیح کہو کہ سود کھانا حرام ہے، چاہے تم خود کھا رہے ہو، کہو تو صحیح، تمہارے اپنے خلاف. حق بات کہو گے تو کل چھوڑنے کی بھی توفیق مل جائے گی، اور حق بات کہو گے بھی نہیں تو توفیق بھی نہیں ملے گی. تمہارے اپنے خلاف بات جا رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، قوم کے خلاف، کسی کے خلاف جائے، حق بات کے علمبردار بن کر کھڑے ہو، گواہی اللہ کے حق میں دے. یہی مضمون آ گیا سورہ مائدہ میں، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ایک ہی بات ہے نا، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے حق میں خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جاؤ، حق کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. اور دیکھنا، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہیں تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف سے کام نہ لو، چاہے دشمن کا معاملہ ہو اس کے ساتھ بھی انصاف، وہی تقوی سے قریب کرو. یہ دونوں صورتیں جڑواں ہیں، سورہ نساء سورہ مائدہ، ایک مضمون اکسی ترتیب سے آ گیا، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اب اسی طریقے سے جمع کے سیغے میں اب یہ بات آئی ہے، اب منصب رسالت کے ساتھ اس کو ٹانک لیا، رسول اللہ کے حق میں گواہی دینے کے لیے بھیجے گئے. اب فرمایا سورہ بقرہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کسی طرح ہم نے اے مسلمانوں تمہیں بہترین امت بنایا، امت وسط بنایا، کس لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم گواہی دو لوگوں پر، یعنی دعوت دو، حق کو واضح کر دو، تاکہ قیامت میں ان کے خلاف گواہی دے سکو کہ اللہ ہم نے، دے کانٹ پلیز اگنورنس، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم، ہم نے انہیں بتا دیا، ہم نے بات پہنچا دی، ہم نے ابلاغ کا حق ادا کر دیا تھا، ہم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا تھا، احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ سر انجام دے دیا تھا، ہم نے اس لیے امت بنایا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہی دیں گے تم پر. وہ کیا فرمائیں گے کھڑے ہو کر؟ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ. اے اللہ، میں نے دین پہنچا دیا تھا اور ان سے اقرار بھی لے لیا تھا حجۃ الوداع میں، اپنے اس خطبے کے بعد، مشہور زمانہ خطبہ ہے، آخری باتیں، فنشنگ ٹچز آپ نے دیے اپنے پیغام کو، اور اس کے بعد سوال کیا، اعلی حل بلغ کو، لوگوں دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، اور پورے مجمع نے کہا، انا نشہد انک قد بلغت و ادیت و نصحت. ہاں حضور، ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، قرآن امانت اللہ کی آپ نے ادا کر دی، ہم تک پہنچا دی، ہدایت امانت تھی آپ نے ہم تک پہنچا دی، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. خیر خواہی ہے نا، جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کی طرف لے جانا، راستہ آپ نے ہمارے سامنے کھول دیا. تین مرتبہ آپ نے سوال کیا، تین مرتبہ جواب لیا مجمع سے، اس کے بعد نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، انگشتے شہادت سے اشارہ کیا پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کو، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے میں نے پہنچایا. اسی خطبے میں وہ الفاظ بھی ہیں، قد ترکتو فیکم ما انیتکم تم بہی لن تضلوا ابدا، میں تمہارے مابین چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ چیز کہ اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں. وہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ، میں نے دے دی تمہیں کتاب. اس کے بعد تین مرتبہ فرما کر اللہم اشہد اللہ تو بھی گواہ رہے، اور پھر اب کہیں کانٹے کی بات، فلیبلغ الشاہد الغائب، اب لازم ہے کہ پہنچائیں جو یہاں، دیکھیے شاہد کا لفظ آ گیا جو موجود ہے، شاہد بمقابلہ غائب، جہاں سے آج بات شروع ہوئی تھی اس لفظ کو نوٹ کر لیجیے، شاہد یہاں غائب کے مقابلے، فلیبلغ الشاہد الغائب، اب لازم ہے ان پر جو یہاں موجود ہیں شاہد ہیں کہ پہنچائیں ان کو جو غائب ہیں موجود نہیں. اس غائب کے ذیل میں وہ بھی آ گئے جو اس وقت دنیا میں تھے، وہ ہند میں تھے، سندھ میں تھے، مکران میں تھے، ایران میں تھے، یونان میں تھے، مصر میں تھے، کہیں بھی تھے، وہ سب بھی اس میں ہیں، غائب ہیں، موجود نہیں ہیں وہاں، غائب ہیں. اور جو بھی قیامت تک آنے والے انسان ہیں وہ بھی غائب کے درجے، غیب کے پردے، ان سب تک پہنچانا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. یہ شہادت علن ناس کا منصب ہے جس پر امت پائی ہے. اب جو اس کے لیے جان لڑائیں، محنت کریں، جدوجہد کریں، قربانیاں دیں، اسی نہج پر کرنی ہوگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم میں وہی لوگ جو لوگ یہ کام کرنا چاہیں وہ جان لیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ ہے. جیسے انہوں نے گواہی دی ویسے ہی گواہی دینی ہوگی، جیسے انہوں نے دعوت دی ویسے دعوت دینی ہوگی، جس نہج سے انہوں نے باطل کے خلاف جد و جہد کی اسی نہج سے آپ کو جد و جہد کرنی ہوگی. وہی مراحل، وہی درجہ بدرجہ آگے بڑھنا، لترکبن طبق لن طبق، یہی کرنا پڑے گا. اس اعتبار سے اب تمہارا کام کیا ہے؟ جہاد. جہاد کس لیے؟ شہادت علی الناس. یہ وہ آخری آیت تھی جو میں نے آج تلاوت کی، سورہ حج کی آخری آیت، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، جہاد کرو اللہ کی راہ میں. اس کے لیے جہاد کرنے کا جتنا حق ہے، صرف انگلی کٹا کے شہید نہ بن جاؤ، بلکہ یہ کہ جان مارو، کھپاؤ اپنے آپ کو، محنت کرو، تن من دھن لگاؤ اپنی زندگی کے اندر، اسی کو اپنا اصل، اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کا اصل مصرف بناؤ، جیسے کہ صحابہ نے بنایا، جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. اگر یہ کرتے ہو، جاہدوا فی اللہ حق جہادی، ہو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، تمہارا انتخاب ہو گیا ہے. اب یہ تو اصل میں ہمارے پیمانے جدا ہیں نا. کسی کو گریڈ کی ترقی مل جائے دنیا میں، آپ تہنیت مبارکباد کے ڈونگرے برسائیں. کسی کو اگر دین کے لیے کچھ کرنے کی توفیق ہو جائے، آپ جا کر تعزیت کریں گے. تمہارا کاروبار بھی اب سمٹ جائے گا، تمہاری دنیا بھی اب جو ہے مختصر ہو جائے گی، تم معاشرے کے اندر بھی آؤٹ کاسٹ ہو جاؤ گے، تمہاری شاید بچیوں کو رشتے بھی نہ ملے، تم نے دین نافذ کر لیا، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، تو گویا کہ تعزیت کا معاملہ ہوگا یہ کہ تم اب غربا میں شامل ہو گئے ہو. وہ حدیث کہ حضور نے فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوب علی الغربا، اسلام جب شروع ہوا، اس کا آغاز ہوا تو یہ اجنبی تھا، کوئی اس کے جاننے والے نہیں تھے، پہچاننے والے، ہمدرد و غمگسار نہیں تھے، اور اب اگرچہ اسے غلبہ حاصل ہو گیا ہے، لہذا سبھی دوست بنے ہوئے، سارے منافق دوست بنے ہوئے اسلام کے، اگرچہ دل میں ان کے ایمان نہیں ہے. کیوں ہے؟ وہ دوست اقتدار کے، حکومت کے، جو غالب طاقت ہے، وہ در حقیقت بینگن کے غلام نہیں، بادشاہ کے غلام ہے، وہ تو در حقیقت اقتدار کے پجاری ہے. لیکن ایک وقت ان قریب آ جائے گا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، ان قریب، یہاں پر بھی سین آیا ہے، سین جب آتا فعل مضارع پر تو مستقبل قریب کی وہ کی علامت ہے، جلدی ہی وہ وقت دوبارہ آ جائے گا، سیعود و کما بدا، اسلام اتنا ہی غریب ہو جائے گا جتنا کہ پہلے تھا. یہ بڑی عجیب تاریخی حقیقت ہے، اس کی طرف تھوڑا سا میں اور اشارہ کروں گا. اس وقت یہ نوٹ کر لیجئے کہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام بہت جلد غریب ہو گیا، مسلمان امیر ہو گئے، مسلمانوں کی حکومتیں بڑھتی چلی گئیں، بنو امیہ کے ٹھاٹ جم گئے،
بنو عباس کے محل بن گئے بغداد کے محل، اور وہ الف لیلہ کی راتیں، وہ جو کتاب ہے وہ کہانیاں اور داستانیں الف لیلہ، وہ رات کی عربین نائٹس، وہ کن حالت میں وہ راتیں گزرتی تھیں، کیا ناؤ روز کی محفلیں جمتی تھیں. تو یہ مسلمان ہو گئے، امیر محل بن گئے، الحمرا یہ سب کچھ ہو گیا، عمارتیں اونچی اونچی. اسلام غریب ہو سیعود و کما بدا ان قریب، وہ تو یوں کہیے بتمام و کمال تو اسلامی نظام 30 برس قائم رہا، اس کے بعد تو نہیں ہوا. اب تو ملوکیت عصبیت جو قبائلی عصبیت ہے اس کی بنا پر حکومت قائم ہے، چاہے وہ بنو امیہ کی ہو چاہے بنو عباس کی ہو. اس اعتبار سے فرمایا سیعود و کما بدا فتوب علی الغربا، تو اب کہانیت اور مبارکباد ہے ان کے لیے جو خود بھی اسلام کے دامن سے چمٹے رہے، چاہے معاشرے میں وہ آؤٹ کاسٹ ہو جائے، غریب ہو جائے، ان کا کوئی دوست نہ ہو، ان سے کوئی تعلق قائم کرنا نہ چاہے، ان سے کوئی رشتہ داری بنانی نہ چاہے، اس لیے کہ وہ تو اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ یہاں سے آؤٹ کاسٹ ہے، یہ تو اچھوت لوگ ہیں، ان کی تو اس معاشرے کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں. سیعود و کما بدا فتوب علی الغربا، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ مجھے اور آپ کو ان غربا میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو اسلام کی دولت کو اپنے سینوں میں رکھے، ایمان کی دولت اپنے سینوں میں لیے ہوئے ہوں، چاہے دنیا میں انہیں کچھ جانتا پہچانتا تھا. اب آپ تاریخی اعتبار سے بھی چند باتیں نوٹ کریں. یہ جو اس آیت میں فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا، تمہارے نام قرائے فال نکل آیا، تہنیت ہو مبارکباد ہو، لیکن اب جہاد کرنا ہوگا. یہ جہاد کس لیے ہوگا؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول گواہ بن جائیں تم پر اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسان. تو جو رب تھا عکسی ترتیب کا سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی آیات میں، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، وہی ترتیب یہاں ہو گئی کہ سورہ حج میں فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول کا ذکر پہلے امت کا بات ہے، اور سورہ حج میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہاں امت کا ذکر پہلے رسول کا بات ہے. تاریخی اعتبار سے یہ چند باتیں نوٹ کرانا چاہتا ہوں. حضور نے وہ محنت اور جد و جہد کی، اور صرف حضور نے نہیں، آپ کے صحابہ نے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اسلامی نظام اسلامی حکومت قائم. اس کے بعد کے 30 برس خلافت راشدہ، خلافت راشدہ میں اصل جو پیش نظر کام تھا وہ حضور کے مشن کی تکمیل. ابھی میں تقریر جو کر کے آیا ہوں شرمین ہال میں، یہ خلافت علی منہاج النبوہ، یہ خلافت عام خلافت جو ہے وہ نہیں ہے، یہ تو نبوت کے راستے پر خلافت ہے، یہ دور نبوت کا تتمہ ہے، اس کا تکملہ ہے، اس کا ضمیمہ ہے. جو مشن حضور کے دست مبارک سے جزیرہ نمایا عرب کی حد تک مکمل ہو گیا، اب اسے پورے کرہ ارضی کے اندر اس مشن کی تکمیل، یہ خلافت راشدہ کا مقصد، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا. لیکن ہوا کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بھی ریئیکشنری موومنٹس کھڑی ہو گئی، ادھر حضور کی آنکھ بند ہوئی، ادھر مانعین زکات کھڑے ہو گئے، ادھر مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے. ہر انقلاب کے بعد ریئیکشنری موومنٹس آتی ہے، کچھ وقت جیسے ہی وہ دیکھیں کہ اب موقع ہے، جب انقلاب مکمل ہو رہا ہے تو وہ دبک جاتے ہیں کہ اب دیکھیں گے کوئی موقع صحیح ملے تو پھر ہم جو بھی انتقام لینا ہے وہ لیں. اس وقت تو پورا عرب مسلمان ہو گیا. اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، ان میں سے یقیناً صدق کے دل سے ایمان لانے والے بھی تھے، لیکن بہت سے ایسے بھی تھے کہ جو دبک گئے کہ اب موقع کا انتظار، حضور کا انتقال ہوا کھڑے ہو. حضرت ابو بکر کا یہ بہت بلند مقام ود این آئرن ہینڈ، حالانکہ وہ تو بڑے رقیق المزاج رقیق القلب انسان تھے، نحیف جسہ منحنی سے انسان، معلوم ہوا کہ ایسی کوہ عظیمت ہمالا تھا اندر ان کی شخصیت کے اندر کہ کسی معاملے کے اندر کوئی مصالحت نہیں، نو کمپرومائز. اگر کسی نے کہا بھی ہے حضرت عمر جیسی شخصیت
کہ کم سے کم مانعین زکات کے معاملے میں ذرا کچھ مصلحت کو دیکھیے، یہ سارے محاذ ایک دم کھول دیں گے تو کیسے ہم کام کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ساتھ نہ گیا، تنہا جانا پڑا تو اکیلا جاؤں گا. یہ ہے معاملہ. ایبدل الدین وانا حی، یا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے شہید ہونے کے بعد جو ہو سو ہو، مجھے میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہوگی، میرے ہوتے ہوئے اور میری زندگی کے اندر نہیں. بہرحال اللہ نے کامیابی دی سارے فتنے ختم. اب حضرت عمر آئے، اب انقلاب کا ریلا جو ہے شام اور فارس کی طرف، شام کی طرف تو حضرت ابو بکر کی زندگی میں ہی بڑھ چکا تھا، اب ایران کی طرف بھی شدت سے بڑھا. فتوحات ہو گئی، لیکن ایران نے پہلا انتقام لیا ابو لولو فیروز اور حضرت فاروق اعظم کی شہادت. اس کے پیچھے وہ ایرانی جرنیل جس نے ایک جھوٹے بہانے سے اپنی جان بچائی، واجب القتل تھا حضرت عمر فاروق کے ہاں قتل، جلاد کھڑا ہے قتل کرنے کے لیے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے ذرا پانی پلا دیں. پانی آ گیا، مجھے اطمینان دلائیں کہ جب تک یہ پانی نہیں پی لوں گا مجھے قتل نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے، جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے قتل نہیں کیا. پانی پی لیں، اب میں یہ پانی پی نہیں سکتا، آپ مجھے قتل کر دیں. لیکن یہ قول کا پاس قول دیا جا چکا تھا، جان بچائی جس نے، اور اسی کی شہ پر ابو لولو فیروز. یہ ایران کا پہلا انتقام. اس کے بعد حضرت عمر فاروق پر سمجھا تھا شاید لوگوں نے کہ اسلام کی ساری عمارت شاید ایک شخص پر کھڑی ہے، معلوم نہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کردہ عمارت ہے. حضرت عثمان کی خلافت اور شاندار، حضرت عمر کے 12 برس ہیں، یہاں 10 برس ہیں، یہاں 12 برس. اور جو فتوحات کا اور اسلامی انقلاب کی توفیق کا عمل ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں، ایک طرف مکران اور ترکستان تک اور دوسری طرف جو ہے شمالی افریقہ کا اکثر و بیشتر فتح ہوا. اب یہودی سازش سامنے آئی، تفرقہ مسلمانوں کے اندر، انہیں بھڑکاؤ، انہیں آپس میں لڑاؤ، یہ بنو ہاشم بنو امیہ کی وہ پرانی اصلیتیں وہ جگاؤ، ان کی توحید میں نقب لگاؤ، اور حضرت علی کو اللہ کا مظہر یا خود اللہ ہی قرار دے دو. توحید میں بھی نقب لگ گئی، جب جو اصلیتیں تھیں وہ جگا دی گئیں، فتنہ کبریٰ کھڑا ہو گیا، حضرت عثمان شہید ہو گئے. اس کے بعد جو پھر جو سیلاب اور فتنے کا جو آیا ہے ریلا، 100,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے قتل. جنگ جمل کا ٹول 10,000 ایک رات، جنگ صفین 74,000. اس کے بعد جو خوارج کے ساتھ جنگیں ہوئی، ایک جنگ میں 4,000، ایک میں کچھ اور، ٹوٹل ملا لیجئے تو 100,000 کے قریب. وہ جو طاقت تھی، وہ جو امت کی قوت تھی، وہ جو بہاؤ تھا سیلاب کا، وہ ختم ہو گیا. یہاں پر آ کر گاڑی رک گئی، لیکن صرف رکی نہیں، اب اس کا ریورسل شروع. اب وہ خلافت ختم ہوئی، ملوکیت کا آغاز، اسلام کا وہ نظام عدل و قسط کہ بادشاہ نہیں ہے، امیر ہیں، جن کے گھر ویسے ہی ہیں جیسے مدینے میں سب کے گھر ہیں. وہی محل نہیں جو فارس کا آیا تھا خلیفہ، اور جو سفیر اور پوچھا تھا ہے نا ملک حکم، اسے جواب ملا تھا لیسا لنا ملک بل لنا امیر، بادشاہ بادشاہ نہیں ہے ہمارا، ہمارا تو امیر. وہ ساری چیزیں دوبارہ رفتہ رفتہ، وہ جو باطل ہے اور وہ جو بھی طاغوت ہے جو بالکل پچپا ہو کر جا چکا تھا، وہ دوبارہ آیا. اب اس کو وقت ختم ہو گیا، اب جہاں ہم کھڑے ہیں آج، خلافت کے ادارے کو جو صرف نومینل تھا، اس کو ختم ہوئے بھی 66 برس گزر چکے. 86 برس کتنے؟ 66 برس. 24 میں ختم ہوا تو 67 برس تقریباً وہ خلافت کا ادارہ ہے. اگر آپ کہیں کوئی 1 انچ زمین دکھانا چاہے کہ وہاں اسلام کا نظام بتمام و کمال قائم ہے، تو 1 انچ زمین. اب اثر نو پھر وہیں سے، وہاں زیرو سے کام شروع کرنا ہوگا جہاں سے محمد الرسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہی منہج، وہی طریقہ کار، وہی منہاج، وہی دعوت، وہی اسلوب، وہی انقلابی مراحل، وہی اس کے لیے قربانیاں. اگر یہ کریں گے تو دوبارہ جو ہے پھر یہ جو قصر خلافت اور شہادت علی اللہ کا جو قصر تھا، وہ جو زمین بوس ہو گیا ہے، دوبارہ اس کی تعمیر کرنی ہوگی. یہ ہے میری اور آپ کی زندگی اور مسائل کا اگر ہدف نمبر 1 تو میں اور آپ سچے مسلمان اور سچے امتی محمد الرسول اللہ، اور نہیں کریے نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، یہ رسومات ہیں، مراسم ہیں، ادا کر لیجیے، پوجا پاٹھ ہے، جو بھی ہو رہی ہے ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ منصب شہادت جو ہے اس کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے بغیر معتدبے تعداد میں لوگ، جو اسی طرح غریب ہو جانے کو تیار ہو، اسی طرح قربانیاں دینے کو تیار ہو، جب تک یہ نہیں ہوگا یہ قصر دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتا، یہ خیمہ دوبارہ استادہ نہیں ہو سکتا. اب یہ کام کیسے ہو، میں نے آج یہ ترتیب رکھ لی، اگر کہ آج شام کو جو میری ایک تقریر ہے جامع مسجد فاروق اعظم میں، آج میں نے شدید ترین بھاری ترین دن اپنا رکھ لیا تھا، ابھی ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کر کے آیا تھا شمین ہال میں،